سکتی ہے. فلسطینیوں کا سامنا ایک ایسے دشمن یعنی غاصب اسرائیل سے ہے جو پوری دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور شر بپا کرنے میں براہ راست یا بالواسطہ شامل رہتا ہے. مسلمانوں کے لیے یہ سرزمین کئی پہلوؤں سے مقدس ہے, بالخصوص مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس کی وجہ سے. اسٹریٹجک لحاظ سے فلسطین بہت اہم اور مرکزی جگہ ہے جو افریقہ, یورپ اور مشرق کو ملاتی ہے اور اسلام کے قلب میں واقع ہے. اس لیے مسئلہ فلسطین نہایت ہی اہم ہے. اور سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی, جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے, طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا, رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے, رحمتیں آئیں گی سورنگ چھڑکنے کے لیے, میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا, اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور, اگر اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام نور رمضان.
نور رمضان, 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 نور رمضان. احسان روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان. علم و ادب سکھلائیں گے, دین خدا پھیلائیں گے, مسجد میں بھی جائیں گے, ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان, نور رمضان.
عزیز سامعین پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا.
رمضان مرحبا, 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 رمضان مرحبا.
اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے, کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے, کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا ہے. نام اس کا ماہ غفران مرحبا ہے, نام اس کا ماہ غفران مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا, مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا. بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا, بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں, آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں, آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں. رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا, رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا,
مرحبا.
آؤ خدا کے پیارے مہمان, آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان, آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان, آؤ آؤ. ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا, ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا,
رمضان مرحبا, رمضان مرحبا.
سامعین رمضان المبارک کا مہینہ ایمان اور نیک اعمال کے پرتوں میں اخلاقی صفات کے ساتھ مزین ہونے کا مہینہ ہے. انسان طبیعت اور مابعدت طبیعت کا مرکب ہے۔ انسان کا مادی جسم اور بدن طبیعت اور اس کی الہی روح مابعدت طبیعت میں سے ہے۔ انسان جس چیز کی بدولت دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے وہ اس کی الہی روح ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی روح کے سبب ہر عظمت حاصل کر سکتا اور قرب الہی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ خود روح کو بھی بالیدگی اور کمال تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی تقویت کے لیے معنوی اور روحانی اقدامات انجام دینے پڑتے ہیں۔
سامن، رمضان المبارک کے آداب اور اس مہینے میں انجام پانے والے اعمال جسم سے زیادہ انسان کی روح کی ہی پرورش کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ روزے میں اگرچہ فرد اور معاشرے کے لیے بہت سے مادی فوائد ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا اصلی ہدف اور مقصد روح کو کمال سے ہمکنار کرنا ہی ہے۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کم کھانا اور اعتدال کا خیال رکھنا کمال کا راستہ طے کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور اس کے برعکس ضرورت سے زیادہ کھانا کمال کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دسترخوان بچھایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے مہمان اس دسترخوان پر بیٹھیں اور جو کچھ اس نے ان کے لیے تیار کیا ہے اس سے بہرہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان کا طعام قرآن کریم ہے۔ اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی ابتدائی راتوں میں کیوں نہیں قرار دی گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ مہینے کے شروع میں انسان کے اندر ضروری صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے اور جسمانی ریاضت کے ذریعے آپ کسی قدر جسمانیت اور مادیت سے دوری اختیار کر لیتے اور روحانیت و معنویت سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علوم و معارف اور اس کی نعمتوں کے حصول کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔
سامعین، روزہ خود سازی اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ روزہ رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو تکامل سے ہمکنار ہونے کے سلسلے میں انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دین اسلام کی زندگی بخش تعلیمات کے پرتوں میں ترقی و کمال اور تزکیہ نفس نیز عظیم ترین اخلاقی اور انسانی اقدار کی جانب بڑھنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو معنوی اثرات رکھے ہیں ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نیک فطرت انسانوں کا رجحان اخلاقی اقدار کی جانب ہوتا ہے اور معاشرہ تیزی کے ساتھ معنویات کی جانب بڑھتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مادی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے۔
لا الہ الا اللہ، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله الكبير المتعال مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله الفتاح العليم، لا إله إلا الله الفتاح العليم، لا إله إلا الله اللطيف الخبير، لا إله إلا الله اللطيف الخبير۔
سامعین، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے جو رمضان کے مہینے میں ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے۔ لیکن جو افراد روزہ نہ رکھ سکتے ہوں ان پر شرعی طور پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند نکات پر توجہ دیا جانا ضروری ہے۔ مثلا جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو یا اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں، البتہ دوسری صورت میں اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد یعنی تقریباً 750 گرام گندم یا جو وغیرہ کسی مستحق کو دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس نے روزے نہ رکھے ہوں تو اگر وہ رمضان کے بعد روزے رکھنے پر قادر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے ان روزوں کی قضا بجا لانی چاہیے جو اس نے نہیں رکھے۔ اگر حاملہ عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو اور روزہ رکھنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزے رکھنا واجب نہیں، اسے بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی گندم یا جو وغیرہ کسی مستحق کو دینا ہوگا۔ اور اگر روزہ حاملہ عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام مستحق شخص کو دینا ہوگا اور دونوں صورتوں میں وہ قضا روزے رکھے گی۔ اس کے علاوہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو، چاہے وہ بچے کی ماں ہو یا اس کی دائی، یا بغیر اجرت لیے دودھ پلاتی ہو، اگر روزہ رکھنا اس بچے کے لیے نقصان دہ ہو جسے وہ دودھ پلاتی ہے تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی گندم یا جو وغیرہ مستحق شخص کو دے گی۔ اور اگر روزہ رکھنا خود اس عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام مستحق کو دینا ہوگا اور دونوں صورتوں میں قضا روزے رکھے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت مل جائے جو اجرت لیے بغیر بچے کو دودھ پلا دے، یا وہ بچے کے باپ ماں یا اجرت دینے والے کسی اور شخص سے اجرت لے، تو احتیاط واجب کی بنا پر بچہ اسے دے دے اور خود روزہ رکھے۔
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه ذو الجلال والاكرام واتوب۔
اگر کسی شخص کا بدن کمزور ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں پیاس زیادہ لگتی ہو اور وہ اس پیاس کو برداشت نہ کر سکتا ہو یا اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ البتہ دوسری صورت میں اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد گندم یا جو وغیرہ مستحق کو دینا ہوگا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جس قدر ضروری ہو اس سے زیادہ پانی نہ پیئے، اور اگر رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی قضا بجا لائے جو روزے اس نے نہیں رکھے۔ بوڑھے شخص اور بوڑھی عورت، مریض، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے علاوہ اس مسافر پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جو کسی جگہ 10 دن تک رکنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔
سامن، دعا ایک محتاج انسان کا اپنے غنی اور مشتاق پروردگار کی بارگاہ کا رخ کرنے کا نام ہے۔ جس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہوں اسے اس بات کی جانب متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کا مخاطب اس کا مالک اور خالق ہے۔ توجہ کے بغیر کچھ کہنا حقیقت میں اپنے مخاطب سے بے اعتنائی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل انسان کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے دعا کے وقت ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے تو وہ خوف اور امید دونوں کی حامل ہوگی۔ گناہ کا خوف کہ کہیں وہ دعا کی قبولیت سے مانے نہ ہو، اور دعا کے قبول ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی امید رکھے۔
سامعین، ایک ایسی دعا جس میں بندگی کے آداب کا جلوہ نظر آتا ہے اور جس کے ذریعے رمضان المبارک کی راتوں میں حق تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، دعائے افتتاح ہے۔ اس دعا کے بعض اقتباسات سامعین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اپنے بندوں پر احسان کرتا اور نیکی و بھلائی کی جانب ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بارِ الٰہی، مجھے یقین ہے کہ عفو و رحمت کے وقت تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے، مواخذے اور عذاب کے وقت تو سب سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ خدایا، تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تجھ سے دعا کا طالب ہوں، تو اے سننے والے مہربان خدا میری مدح و ثنا کو سن اور جواب دے، اے بخشنے والے میری لغزشوں سے درگزر کر، اے میرے معبود تو نے میری بہت سی مشکلات کو حل کر دیا، میرے بہت سے غم و اندوہ ختم کر دیے، میری بہت سی خطاؤں سے چشم پوشی کی، میرے بہت سے گناہوں کے سلسلے میں تیرے عفو و رحمت نے میرے اندر یہ لالچ پیدا کیا کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اور تجھ سے ایسی چیز طلب کروں جو تو اپنی رحمت اور مہربانی کی بدولت مجھے عطا کرے گا، اور تیری اسی رحمت اور مہربانی کے پیش نظر میں اطمینان سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں، تجھ سے مانوس ہو کر کسی خوف کے بغیر میں تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں۔ خدایا، اپنے نادان بندے پر رحم کر اور اپنے احسان کی بنا پر اسے معاف کر دے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔
اور سامعین، اب سنتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے چھٹے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم لم تخذلني في هيل تأرذ معصيتك ولا تضربني بسياط نغمتك وزحزحني فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة راغبين برحمتك يا أرحم الراحمين۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنی نافرمانی کے قریب جانے کی وجہ سے نظر انداز کر کے تنہا نہ فرما، اور مجھے اپنے انتقام کے تازیانوں سے مضروب نہ کر، اور اپنے غضب کے اسباب و موجبات سے دور رکھ اپنے فضل و عطا اور احسان کے واسطے، اے راغبوں کی رغبت کی انتہا۔
اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے، یہ راہ در کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔
عزیز سامعین، ابھی آپ رمضان المبارک کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کے اگلے مرحلے میں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ فارسی سیکھنے والے سامعین یقیناً اس پروگرام کے منتظر ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں محمد اور اس کے دوستوں نے کوہ پیمائی کا پروگرام بنایا تھا۔ آج وہ کوہ پیمائی پر جا رہے ہیں۔ وہ علی صبح نماز فجر کے بعد ایک بس پر سوار ہوئے اور دربند روڈ کی طرف چل پڑے۔ یہ علاقہ تہران کا شمالی علاقہ کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں بلند و بالا پہاڑ واقع ہیں۔ ان بلند و بالا پہاڑوں نے اس علاقے کو اور بھی زیادہ خوبصورتی عطا کر دی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ البرز کے نام سے معروف ہے۔ کوہ البرز کا یہ سلسلہ ایران کے شمال مغربی حصے سے شروع ہوتا ہے اور شمال مشرقی حصے تک جاتا ہے۔ دماوند اس پہاڑی سلسلے کا ایک بلند ترین پہاڑ ہے جو تہران کے شمال میں واقع ہے۔ بس دربند چوک تک پہنچی ہے اور طلبہ بس سے اتر کر پہاڑوں کی طرف پیدل ہی جا رہے ہیں۔ محمد اور رامین بھی دوسرے دوستوں کے ساتھ پہاڑ کی طرف رواں دواں ہیں۔ دربند پہاڑ کے شروع میں ہوٹل اور ریسٹورینٹ بنے ہوئے ہیں۔ محمد اور رامین جوں جوں اوپر کی طرف جا رہے ہیں، ان کا چلنا دشوار ہوتا جا رہا ہے۔ محمد تھوڑی تھوڑی دیر بعد آرام کے لیے رکتا ہے اور نیچے کی جانب نظریں دوڑاتا ہے۔ نیچے کا منظر بہت ہی دیدہ زیب ہے۔ تہران شہر کے چوک، سڑکیں اور بلند و بالا عمارتیں اوپر سے بہت ہی خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں۔ پہاڑ پر چڑھتے وقت محمد اور رامین کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، اسے سننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تو آئیے پہلے آج کے پروگرام میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے سنتے ہیں۔
دست،
ہاتھ،
دستت،
تیرا ہاتھ،
بده،
مجھے دے دو،
خسته شدم،
میں تھک گیا ہوں،
بیا،
آؤ،
کمی،
مختصر یا تھوڑا بہت،
بالاتر،
اوپر کی جانب،
ما استراحت میکنیم،
ہم آرام کریں گے،
آنجا،
وہاں،
ما می خوریم.
هم کھائیں گے.
صبحانه.
ناشتا.
به به.
واه واه.
عالیه.
بہت اچھا ہے.
خیلی جالب.
بہت ہی دلچسپ.
تو می بینی.
تم دیکھ رہے ہو.
بزرگ.
بڑا.
ساختمان.
عمارت.
او دارد.
اس کے پاس موجود ہے.
ببین.
دیکھو.
برج.
ٹاور.
برج میلاد.
میلاد ٹاور.
من می بینم.
میں دیکھ رہا ہوں.
من دوست دارم.
مجھے پسند ہے.
قشنگ.
اچھا یا خوبصورت.
کجا.
کہاں.
عجلے کن.
جلدی کرو.
بعدن.
اس کے بعد.
من می گویم.
میں کہتا ہوں یا میں کہہ رہا ہوں. سامعین، اب محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنتے ہیں. رامین ایک سخت چڑھائی پر دوڑ رہا ہے یا چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنی اس کوشش میں وہ محمد سے آگے نکل جاتا ہے اور کچھ اوپر جا کر محمد کو ہاتھ سے پکڑ کر اوپر بلاتا ہے. وہ تھوڑی دیر کے بعد آرام کرتے ہیں اور تہران کا نظارہ کرتے ہیں. رامین اور محمد کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، آئیے مل کر سنتے ہیں.
محمد، دستت رو به من بده.
محمد، مجھے اپنا ہاتھ پکڑاؤ.
آه، خسته شدم.
اوہ، میں بہت تھک گیا ہوں.
بیا، کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آؤ، کچھ دیر اوپر آرام کر لیتے ہیں.
آنجا یک ریستوران است.
وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے.
بله، آنجا یک ریستوران است. آنجا صبحانه میخوریم.
ہاں، وہاں ایک ریسٹورینٹ ہے، وہاں چل کر ناشتہ کریں گے.
بہ بہ، عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
واہ واہ، بہت اچھا. یہاں بلندی سے تهران بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے.
آره، میبینی؟ تهران خیلی بزرگ است.
ہاں، تم دیکھ رہے ہو تهران کتنا بڑا ہے.
بله، تهران خیلی بزرگ است و ساختمان‌های بلندی دارد.
ہاں، تهران بہت بڑا ہے اور بہت ہی بلند و بالا عمارتیں یہاں موجود ہیں.
آنجا را ببین، آن برج، برج میلاد است.
ادھر دیکھو، وہ ٹاور میلاد ٹاور ہے.
بله، میبینم، خیلی بلند است.
ہاں، میں دیکھ رہا ہوں، بہت ہی اونچا ہے.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
میلاد ٹاور دنیا کے اونچے ٹاوروں میں سے ایک ہے.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
تهران مجھے پسند ہے. تهران بہت بڑا اور خوبصورت ہے. وہ عمارت کون سی ہے؟
عجله نکن، بعدن به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
جلدی نہ کرو، میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ یہ عمارت کون سی ہے. سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کے درمیان گفتگو کو غور سے سنیے، لیکن اس مرتبہ ہم بغیر ترجمے کے یہ گفتگو آپ کو سنوا رہے ہیں.
محمد، دستت رو به من بده.
آه، خسته شدم.
بیا، کمی بالاتر استراحت میکنیم.
آنجا یک رستوران است؟
بله، آنجا یک رستوران است. آنجا صبحانه میخوریم.
به به، عالیه. از این بالا تهران خیلی جالب است.
آره، میبینی؟ تهران خیلی بزرگ است.
بله، تهران خیلی بزرگ است و ساختمانهای بلندی دارد.
آنجا را ببین، آن برج، برج میلاد است.
بله، میبینم، خیلی بلند است.
برج میلاد یکی از بلندترین برج‌های دنیاست.
تهران را دوست دارم. تهران خیلی بزرگ و قشنگ است. آن ساختمان کجاست؟
عجله نکن، بعداً به تو میگویم آن ساختمان کجاست.
سامعین، محمد اور رامین ایک بار پھر پہاڑی پر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ رامین اسی دوران تہران کی معروف عمارتوں، مثلا آزادی اسکوائر، ہوٹل استقلال، میلاد ٹاور اور مختلف پارکوں کے بارے میں گفتگو کرتا ہے اور دور سے وہ اسے دکھاتا ہے۔ وہ دونوں پہاڑ کے دامن میں موجود ایک ریسٹوران میں بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ پہاڑ کی بلندی کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ دوپہر کے وقت تمام طلبہ مل کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں۔ سپہر کو ان کی واپسی شروع ہوتی ہے اور وہ راستے میں کھجور کے ساتھ قہوہ پیتے ہیں۔ شام کے وقت وہ دوبارہ دربند چوک پر پہنچتے ہیں اور بس میں بیٹھ کر واپس ہاسٹل کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محمد بس میں بیٹھ کر پہاڑ اور اس کے ارد گرد کے دلفریب مناظر کے بارے میں سوچتا ہے۔ پہاڑ کے ڈھلوانی حصے میں ہوٹلوں کے قریب سے بہتا ہوا صاف اور شفاف پانی، جھرنوں کی خوبصورت آوازیں محمد کو خیال خیالوں میں ہی مسحور کر لیتی ہیں اور اس کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سامعین، ہماری خواہش ہے کہ آپ بھی یہاں ایران تشریف لائیں اور یہاں کے خوبصورت اور دیدہ زیب مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور لطف اندوز ہوں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے اور آئیے اب نشریات کے اس مرحلے میں سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی اہم سرخیوں سے۔ حکومت پاکستان نے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کو نشکاری پروگرام پر کام تیز کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا نے کہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو تحریک انصاف پی ٹی آئی میں ضم کرنے کے حوالے سے مجھ سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، بات بھی نہیں ہوئی، تو اپنی پارٹی سے مشاورت کروں گا۔ اور سامعین، اخبار جسارت کے آج کے کالم کا عنوان ہے آٹھ راز۔ کالم نگار لکھتے ہیں، اہل غزہ کے عزم بالجزم کا چھٹا راز ان کی رضا میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پر ہر حال میں راضی، تباہ حال عمارتوں کے ملبے کے آگے ایک نوجوان اضطراب اور پریشانی سے کوسوں دور مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، الحمدللہ اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا، میں خوش ہوں کہ میں اور میرا خاندان محفوظ رہے، خدا کی قسم یہ کوئی نعمت سے کم ہے۔ اسپتال میں ایک مریض بستر پر زخمی حالت میں لیٹا ہے، اس کے افراد خانہ اس کے گرد جمع ہیں، ایک نوجوان انہیں نصیحت کر رہا ہے، کہو الحمدللہ، اونچی آواز میں کہو الحمدللہ، بارش ہوئی تو پانی میں بھیگتا ہوا ہاتھوں سے کوزہ بنا کر پانی پیتا ہوا ایک چار پانچ برس کا لڑکا مسکراتے ہوئے کہہ رہا ہے، دوستو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہماری پیاس بجھانے کے لیے بارش کا پانی بھیج دیا ہے۔ کھنڈر عمارتوں کے پس منظر میں ایک خاتون شکر گزار اور کہہ رہی ہے، یہ معجزہ ہے کہ الحمدللہ ہم باہر نکل آئے، خدا کی قسم یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ان کے پیچھے موجود ایک جوان خاتون کہہ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اسپتال میں بستر پر لیٹے اپنے زخمیوں سے چور بیٹے پر جھکی ایک خاتون اسے نصیحت کرے، بیٹا اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ کہو، کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ سیدھے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اٹھا کر وہ خاتون بلند آواز میں کہہ رہی ہے، اللہ ہم تیری حمد بجا لاتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اہل غزہ اس حال میں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس حال میں سراپا شکر ہیں کہ ان کی جان محفوظ ہے، ان کا مال، ان کی اپنی جان کی حفاظت کی کوئی ضمانت ہے اور نہ ان کے اہل و عیال کی۔ اوپر سے اسرائیلی طیارے ان پر آتش و آہن کی بارش کر رہے ہیں، زمین پر اسرائیلی فوج انہیں نشانہ بنا رہی ہے، ان کی رہائش گاہیں، عمارتیں، محلے اور علاقے اسرائیلی حملوں میں برباد ہو کر کھنڈر ہو چکے ہیں۔ اسپتالوں سے لے کر اسکول کی عمارتوں تک ان کی کوئی پناہ گاہ اسرائیلی حملوں سے محفوظ نہیں، ان کے چاروں طرف زخمی ہی زخمی ہیں اور ان کی دردناک چیخیں، اسپتالوں میں علاج کی سہولتیں تو ایک طرف، خود اسپتال موجود نہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ان کی گودوں میں تڑپ رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہے ہیں، اسپتالوں کے بستر، کمرے اور راہداریاں ان کے بچوں عزیزوں کی لاشوں سے پٹی ہوئی ہیں، ان کے کھانے پینے کی اشیاء، پانی ختم ہو چکا ہے، وہ کئی کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں اور نہیں معلوم کب تک یہ بھوک اور پیاس ان کے گرد ڈیرہ ڈالے رکھے۔ اس حال میں بھی ان کے قلوب اللہ تعالیٰ کی رضا سے روشن اور مغلوب ہیں، ان کی زبانیں یوں اللہ کے شکر سے گونج رہی ہیں جیسے نہ جانے وہ کن دسترخوانوں پر سجی کون کون سی نعمتیں کھا رہے ہیں، ان کے جسم و جان کن مضبوط قلعوں میں محفوظ ہیں، ان کا عزم اور ان اطمینان دیکھیے تو لگتا ہے کہ انہیں کامل یقین ہے کہ ان کا حال بھی محفوظ ہے اور مستقبل بھی، ان کا آج بھی روشن ہے اور کل بھی۔ اہل غزہ کی کامیابی کا ایک راز اللہ سے ان کی محبت ہے، اللہ سے محبت اور اللہ کی مخلوق سے محبت۔ اس حال میں بھی وہ افسردہ اور دلگیر نہیں، حواس باختہ نہیں، وہ زخم بچوں کو گود میں اٹھائے ہوئے ہیں، ان سے پیار کر رہے ہیں، انہیں مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، اس بات سے قطع نظر وہ زخمی کون ہے، وہ کس کی اولاد ہے۔ اسرائیلی درندوں کی وحشتوں اور زندگیوں کا شکار عمارتی ملبے تلے دبی ہوئی بلی اور کتے کے بچوں کو بھی اس تندھی اور جدوجہد سے پھنسے ہوئے ملبے اور ٹوٹی عمارتوں سے نکال رہے ہیں جیسے انسانی بچوں کو۔ ایک خاتون جن کے بچے اسرائیلی حملوں میں شہید ہو چکے ہیں، اسپتال میں ان کی لاشوں پر کھڑے، ان کی آنکھوں میں کوئی آنسو ہے اور نہ زبان پر کوئی گلہ اور شکوا۔ انہیں اگر کسی بات کی فکر ہے تو وہ صرف اور صرف یہ کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہم تیرا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ فلسطینیوں کے روایتی امامے سے چہرہ سجائے ایک ادھیڑ عمر باشرف فلسطینی اس حال میں بھی تبلیغ دین کے فائدے سے غافل نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے سب استقامت اور خلق خدا سے پیار دین اسلام نے سکھایا ہے، میں نے یہ سب کچھ نبی اکرم اور دوسرے انبیاء کرام کے اسوے سے سیکھا ہے۔ اہل غزہ کی کامیابی کی ایک اور راز آپ ہیں، جی ہاں اے معزز قاری آپ ہیں، اوپر بیان کرتا ان باتوں کو آگے پھیلائیے، ان کی زندگی کے ان رازوں، اوپن سیکریٹس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیے، ان رازوں پر عمل شعار کیجئے، سچ جاننے کی کوشش کیجئے اور مشکل میں گھرے اپنے بہن بھائیوں کے مددگار بنیے۔ خوشی یا غمی زندگی کے کسی بھی لمحے میں اپنے فلسطینی بھائیوں کو مت بھولیے، تاریخ کے اس موڑ پر حق کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ اپنے رب کے سوا کسی کی مدد کے طالب نہیں ہیں۔ اور سامعین آئیے چلتے ہیں ہندوستان، آغاز کرتے ہیں ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخیوں سے۔ سات مرحلوں میں ہوں گے پارلیمانی الیکشن، 19 اپریل سے 1 جون تک چلے گا رائے دہی کا عمل، ای وی ایم سے محفوظ منصفانہ ووٹنگ ممکن، الیکشن کمیشن، یہ عام انتخابات جمہوریت اور آئین کو تانہ شاہی سے بچانے کا شاید آخری موقع ہوگا، کانگریس صد، غزہ جنگ بندی، قیدیوں کے معاہدے پر بات چیت جاری ہے، بلنکن، سمندر کے ذریعے لائی گئی امداد غزہ کے ساحل پر پہنچنا شروع، غزہ ناقابل رہائش بن چکا ہے، ترک وزیر خارجہ، حماس نے فلسطینی صدر کی جانب سے نئے وزیر اعظم کی تقرری کو مسترد کر دیا، غزہ پر امریکہ کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد میں جنگ بندی کے مطالبے کو کم اہمیت، غزہ جنگ بندی مذاکرات کے بارے میں محتاط طور پر پر امید ہیں وائٹ ہاؤس، انسانی حقوق کی تنظیموں کی اسرائیلی جیلوں میں منظم بدسلوکی کی مذمت۔ اور اب روزنامہ اردو ٹائمز کی سرخیاں، الیکٹورل بانڈ بی جے پی کا سب سے بڑا گھپلا ہے بے نقاب، موبائل چور کے حملے میں عالمی شہرت یافتہ اتھلیٹ زخمی، اور سی اے اے کے خلاف عرض داشتوں پر سپریم کورٹ میں 19 مارچ کو ہوگی سماعت. اور سامعین, اسی اخبار نے اداریہ لکھا ہے, عنوان ہے ایک ہی دن اختتام اور آغاز. الیکشن کمیشن نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے اعلان کر دیا. بہت بہت شکریہ الیکشن کمیشن کا, جس نے سیاسی لیڈروں کی بے چینی کو چین دیا. بے قراری سیاسی حلقے میں اس قدر ہے کہ بیان بازی سے عوام کو بھی مصروف رکھا ہے. اس بار بھی الیکشن 7 مرحلوں میں ہوں گے. 19 اپریل کو پہلے مرحلے کے لیے پولنگ ہوں گے, 1 جون کو آخری مرحلے کے لیے, 4 جون کو نتائج کا اعلان ہوگا. مہاراشٹرا میں 5 مرحلوں میں پولنگ ہوں گی, جبکہ بمبئی شہر و اطراف میں 20 مئی کو ووٹ ڈالے جائیں گے. یہ 18ویں لوک سبھا ہوگی. موجودہ لوک سبھا کی مدت 16 جون 2024 کو ختم ہو رہی ہے. امید ہے کہ اس سے پہلے ہی نئی حکومت کا قیام عمل میں آ جائے. لوک سبھا انتخابات کے ساتھ ساتھ آندھرا پردیش, اروناچل پردیش, اڑیسہ اور سکم کے اسمبلی انتخابات اور 35 اسمبلی اسٹیشنوں پر ضمنی انتخابات بھی ہوں گے. پہلے مرحلے میں سب سے زیادہ 102 سیٹوں پر اور آخری مرحلے میں سب سے کم یعنی 57 سیٹوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. یہ الیکشن اب تک کا سب سے طویل چلنے والا الیکشن ہوگا. اس کا دورانیہ تقریباً 44 دنوں کا ہوتا ہے, جو کہ پچھلے 2019 کے 39 دنوں کے دورانیے سے بھی طویل ہے. اس وقت ملک میں 97 کروڑ رجسٹر ووٹر ہیں, جن میں 49 کروڑ مرد اور 48 کروڑ خواتین ہیں. ان کے لیے 10,50,000 پولنگ اسٹیشن بنائے جائیں گے. 55 لاکھ ووٹنگ مشینوں کا استعمال کیا جائے گا. پہلی بار ووٹ دینے والوں کی تعداد 1,82,00,000 ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. عزیز سامعین, آئیے اب نشریات کا آخری پروگرام منار نور سماعت فرمائیے, اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
منار نور.
عزیز سامعین, ہفتے وار پروگرام منار نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں موت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا. علم حیاتیات میں زندگی کے اختتام کا نام موت ہے, جبکہ علم طب میں زندگی کی علامات جن کی واپسی ناممکن ہے کہ ختم ہو جانے کو موت کہتے ہیں. ان نکات کی بنیاد پر زندگی کی اہم علامات اور قلب کے رک جانے کے ساتھ تمام حواس کا شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے, اور جاندار کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا, نہ سنتا اور نہ ہی دیکھتا ہے, کیونکہ یہ اس کے جسم اور اعصاب سے تعلق رکھتے ہیں, اور دماغ جو ان کو کنٹرول کرتا ہے اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اور انسان دائمی آرام و سکون کی طرف چلا جاتا ہے پیدائش سے پہلے کی حالت میں. میڈیکل اصولوں کے مطابق موت 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. ایک اتفاقی موت ہے, یعنی ایسی موت جو قدرتی طور پر نہیں بلکہ حادثے یا قتل سمیت کسی بیرونی عامل کی صورت میں واقع ہو, اور دوسری غیر اتفاقی یا قدرتی موت ہے جو عمر کے طویل ہونے یا کسی بیماری کی صورت میں وقوع پذیر ہوتی ہے. قدرتی یا غیر اتفاقی موت موت کی وہ قسم ہے جو بدن میں پائی جانے والی بیماریوں اور طویل عمر کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے. اس کے مقابلے میں اتفاقی یا غیر قدرتی موت ہے جو قتل, خودکشی, کسی حادثے یا کسی سانحے کی وجہ سے آتی ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس پر تمام الہی ادیان اور غیر الہی ادیان کی توجہ ہے اور اس بارے میں کم یا زیادہ توضیحات بیان کی گئی ہیں۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے موت کو تسلیم کرتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ تمام انسانوں کو ایک دن ختم ہونا ہے اور نئی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہایت مورد توجہ قرار پائی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی موت سے ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا اور خداوند متعال نے بقول ان کے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کی موت کے بدلے عیسائیوں کو بخش دیا ہے۔ یہودی مذہب میں بھی موت پر یقین پایا جاتا ہے، لیکن موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں مختلف نظریات یہودیوں کے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے اکثر مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے پر اتفاق کرتے ہیں۔ یہودی مذہب کی تعلیمات میں آخرت سے مربوط موضوعات میں مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کے عقیدے پر زیادہ توجہ نہیں دی گئی ہے، جبکہ یہودی مذہب کے اصولوں میں سے ایک عقیدہ مردوں کا دوبارہ اٹھایا جانا ہے اور اس کا انکار بڑا گناہ شمار ہوتا ہے۔ زرتشتی مذہب میں بھی موت، قیامت اور قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ اٹھائے جانے کی بات کی گئی ہے۔ زرتشتی عقائد میں آیا ہے کہ جب روح بدن سے جدا ہو جاتی ہے تو مرنے والے کی زندگی میں انجام دی جانے والی نیکیاں قیامت کے دن مرنے والے کے انجام کا فیصلہ کریں گی۔ مرنے والا فرد چار دن کے بعد عالم برزخ میں پہنچے گا، پھر اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ زرتشتیوں کے عقیدے کے مطابق جب انسان پل صراط پر پہنچے گا اور پل صراط پر تین قدم آگے بڑھے گا تو اس کے اعمال مجسم صورت میں آ جائیں گے۔ یہ تین قدم زرتشت مذہب میں نیک اعمال، نیک گفتار اور نیک کردار کی علامت ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ تمام الہی ادیان میں موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے گریز ممکن نہیں ہے۔ ہر چند کے انسان دائمی حیات کا خواہش مند رہتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیشہ اس دنیا میں رہے، لیکن اسے موت کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام ادیان، خاص طور پر ادیان الہی میں کوشش کی جاتی ہے کہ انسان دنیا میں ایک اچھی اور نیک زندگی گزارے، ایک ایسی زندگی جس کے خوشگوار اثرات کا مشاہدہ انسان موت کی آغوش میں جانے کے وقت کرے اور اس کے لیے آرام و سکون کا باعث بنے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے ایک عظیم دانشور اور عارف بے بدیل کے نام سے موت کو ظاہری ملکوت سے باطنی ملکوت کی طرف منتقل کیے جانے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس فلسفیانہ اور عرفانی تعبیر سے مراد یہ ہے کہ موت ہلاکت کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر موت ایک طرح کی حیات ہے جس کے ذریعے انسان نفس کے چنگل سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اس رہائی کی بہترین قسم شہادت ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ موت سے انسان کے ڈر کی وجہ دنیا سے اس کی شدید وابستگی اور آخرت پر عدم یقین اور مادی زندگی کو مانوی زندگی پر ترجیح دینا قرار دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اس ڈر کو دور کرنے کے لیے بہترین راستہ تقوی الہی کا حصول ہے اور اس غلط خیال کو ختم کرنا ہے کہ موت فنا کا نام ہے۔ امام خمینی احتضار کے وقت کو دیکھنے اور پرکھنے کا نام دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے آثار نمایاں طور پر آشکار ہو جاتے ہیں اور انسان کی غیبی اور ملکوتی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ملکوتی حالات سے آشنا اور اپنے بعض اعمال کا انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاں کنی کے وقت انسان پر زیادہ سختی عالم دنیا اور اس کی لذتوں سے اس کے جڑے رہنے کی وجہ سے ہوگا۔ اب اگر انسان دنیا اور اس کی لذتوں سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے اور توشہ آخرت کا حامل ہو تو بدن سے روح کی جدائی آسان ہو جائے گی اور جان کنی کے وقت انسان کا چہرہ تابناک و روشن ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی با برکت زندگی کے آخری ایام اور ساعتیں امام خمینی کے موت کے بارے میں عقائد کا روشن مصداق تھیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے ساتھ موجود تمام افراد نے ان لمحات کی دلچسپ یادوں کا ذکر کیا ہے جو موت کے وقت آپ کے چہرے کے حشاش بشاش ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد خمینی، جو اپنی زندگی کے تمام لمحات خصوصاً زندگی کے آخری ایام میں امام خمینی کے ساتھ تھے، امام خمینی کی زندگی کے آخری دن کی ایک دلچسپ یادداشت بیان کرتے ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام خمینی بیماری کے شدید ہونے کے باوجود بہت پرسکون انداز میں عبادت میں مشغول رہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا آخری دن 3 جون تھا۔ ڈاکٹر بھی مایوس تھے۔ میں امام خمینی کے کمرے میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ روشن و نورانی ہے، آپ کا چہرہ پھول کی مانند لگ رہا تھا اور آپ نماز میں مشغول تھے۔ احمد خمینی کہتے ہیں کہ امام خمینی رحلت سے ایک رات پہلے سے مسلسل نماز میں مشغول تھے، ضعف بدن کے باوجود سختی میں سر کو اوپر لاتے تھے رکوع کے طور پر اور پھر بعد میں سجدے کے لیے سر کو نیچے کرتے تھے۔ میرا دل بہت چاہ رہا تھا کہ امام خمینی سے ہم کلام ہوں، لیکن میں اس معنوی ماحول کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ امام خمینی کے نورانی چہرے پر نگاہ کرنے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گیا۔ دوپہر 3 بجے کے بعد آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی۔ امام خمینی کو وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا اور رات 10 بجے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔